بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم یہ آیات 18 پارے کی ابتدائی آیات ہیں جو سورۃ المؤمنون ہے اور یہ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح آخرت کی کامیابی جو اصل فلاح اور کامیابی ہے اسے حاصل کرنے والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں خاص طور پہ میں اس کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کہاں ہیں بسا اوقات ہمیں تلاش رہتی ہے کہ اچھا ہم کبھی معرف القرآن میں یا کسی تفسیر میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ قد افلح قد یقینی یقین کے معنی میں افلح کے معنی فلاح جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسی راحت ایسا اطمینان ایسا سکون ایسی نعمتیں کہ جس کے مقابلے میں اس کا کوئی یعنی اس کی ضد موجود نہ ہو یعنی راحت کے مقابلے میں غم کا کوئی یعنی غم کا کوئی نام و نشان نہ ہو نعمت جو استعمال کر رہے ہیں اس کے کسی اسے بھی ختم ہونے کا کوئی کسی درجے کا کسی درجے میں کوئی احتمال نہ ہو یعنی اعلیٰ درجے کی فلاح جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا میں اس کا وجود ممکن ہی نہیں وہ تو اصل آخرت ہی میں ہے لیکن پھر بھی جو حضرات اس پر عمل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم سے نقد عبادت لے اور نقد ہم سے کوئی محنت کا کام لے اگرچہ وہ محنت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عبادت وغیرہ کے جو احکام دیے ہیں تو پورا پورا اس کا اجر آخرت ہی کے لیے رکھے اور ادھار رکھے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس میں بہت کچھ انعامات اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا فرما دیتے ہیں بہرحال اصل فلاح آخرت کی ہے لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات سکون قلب کم از کم درجے میں تو عطا ہو ہی جاتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا اگر کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری یاد سے اعراض کرتا ہے میرے احکامات کا خیال نہیں رکھتا وہی ذکر کے معنی جو ہم نے پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ سے بے توجہی والی زندگی گزارتا ہے چاہے جس کا جس درجے میں بے توجہی ہو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوتی ہے دل کا سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے قبر کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے آخرت کی راحت اس کی بختم اور آخرت کی عذاب اور مشقتیں اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہیں تو بہرحال یہ ہے قد افلح پھر کچھ صفات بیان فرمانے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں وارث کون ہوتا ہے کہ اس نے تو کوئی کم محنت کی نہیں زیادہ بڑوں کی کمائی تھی اس کو مل گئی اس کو مانگنا بھی نہیں پڑا بغیر مانگے مل گئی بس اتنا ہے کہ دیکھو یہ صفات ظاہر ہے کہ باپ بیٹے کی وراثت پاتا ہے بیٹا باپ کی وراثت پاتا ہے باپ بیٹا ہونا شرط ہے باقی یہ ہے کہ خود بخود شریعت کا حکم ہے کہ اچھا ایک کا انتقال ہوگا تو مال دوسرے کی ملکیت میں منتقل ہو ہی جائے گا جب وراثت کا لفظ آیا تو یہ بھی کہ ہم لوگوں میں بسا اوقات یہ خاندانی جوڑ اور رابطے کی بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جیسے عام طور سے ہمارا دستور ہے کہ ٹھیک ہے ایک تعلق کے ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے خاندانی جوڑ کی جو بات چل رہی تھی اس کے لحاظ سے ایک تعلق اور محبت کا ایک تو تقاضا ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میری کوئی بھی چیز استعمال کر لے گھر میں رکھی ہوئی ہے اچھا یہ اس کی اور اس میں تعین کرنا ہمارے لیے ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ فلانے کی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز کس کی ہے نہیں یہ تو سب کی نہیں ہوتی کسی ایک کی ہوگی یا شوہر کی تھی یا بیوی کی تھی متعین ہونا ضروری ہے شریعت کے احکام کے لحاظ سے اس کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے یہ ایک شریعت کا حکم ہے کہ چیزیں متعین ہوں کہ کون سی چیز کس کی ہے کس کی ملکیت ہے بعض چیزیں تو ظاہر ہوتی ہیں کہ یہ فلانے کی ہاں اس لیے کہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کہ ایک انتقال ہوا تو پھر خود آپس میں لڑائی جھگڑے، وہی لڑائی جھگڑوں کی جو بات چل رہی تھی، لڑائی جھگڑے کہ وراثت کس طرح تقسیم ہو، یہ مکان کس کا تھا، یہ فلانے کا تھا نہیں، اس کو فلانے کے فلانے کو دے دیا تھا، ہر چیز واضح ہو جائے کہ لڑائی جھگڑوں کے جو اسباب ہیں ان سے بھی ہم دور رہیں۔ یہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے وراثت کے معاملات واضح نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں کا ہونا، اور بسا اوقات واضح ہوتے ہیں معاملات، ہمارے بہت سے میں ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے واضح ہے، لیکن نہیں، ابھی تو ایک کا انتقال ہوا دوسرا تو ہے، تو خود بخود وہ پورا کا پورا دوسرا رکھ لے گا، بیوی کا انتقال ہوا سب کو سب کچھ اور رکھ لے گا، اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، اولاد کا اور شوہر کا انتقال ہوا تو خود بخود بیوی کے پاس چلے جائے گا، اولاد کو کچھ نہیں جائے گا، جب ان کا انتقال ہوگا اس وقت تک حالات اتنے بدل چکے ہوں گے کہ اب تقسیم مشکل ہے۔ یہ ایک بڑے ہمارے معاملات ہوتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے، اور شریعت نے یہ بتایا کہ دیکھو معاملات واضح ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا زور دیا ہے اور اس پر بہت کچھ مواعظ میں اور تحریروں کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ دیکھو معاملات صاف رکھو، اور یہ ظاہر شریعت کا حکم ہے کہ معاملہ واضح ہو، اور جس وقت وراثت کا معاملہ آتا ہے تو وراثت کے معاملے کو حل کر لیا جائے تاکہ آگے جا کر پھر معاملات بڑھ نہ جائیں، اس لیے کہ اولاد اولاد کی اولاد، اب یاد آیا کہ اچھا وہ فلانا مکان تھا، وہ تو فلانے کی ان کے جو پردادا تھے وہاں تھا اور وہاں سے پھر تقسیم نہیں ہوا تھا، اب اس کے بعد کون تھے کہاں تھے، یہ جانتے ہیں کہ وراثت کے احکام میں کتنی اس میں تفصیلات ہوتی ہیں، پھر مناسخہ وغیرہ کے احکام آتے ہیں، بہرحال یہ ایک یعنی ایسی چیز ہے، اس میں بھی ہمیں بہرحال اپنے خاندانوں میں ذرا درستی کی ضرورت ہے کہ چیزیں واضح ہوں، ایک کا اگر انتقال ہوتا ہے فوراً اس کی وراثت کے معاملہ تقسیم کر کے معاملہ صاف کر لیا جائے۔ بہرحال یہ تو وراثت کی بات ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس میں جائیں گے، یہ کیا صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، پہلی صفت تو ظاہر ہے کہ شرط کے درجے میں جو ہے وہ تو ایمان ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سات صفات بیان فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ سات چیزیں ہوں گی، ان میں پہلی چیز ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کا انشاءاللہ ہم پھر تذکرہ کریں گے مستقل کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور اصل تو اگلی والی بات پہ چاہے پچھلے ہمارے پچھلے دنوں میں جو تذکرہ چل رہا تھا اس کے ساتھ جوڑ ہو جائے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو کیا چیز ہے؟ آگے جانے سے پہلے ان احکام کو سمجھنے کے لیے اور باقی شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے، چونکہ مختلف خیالات اور مختلف سوچ ہماری مجلسوں میں ہوا کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف سے بھی طرح طرح کے شبہات ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں، بعض شریعت کے احکام وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک عام ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بزرگ بننا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن نے کہیں بزرگ بننے، بزرگ کا لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، ظاہر ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، ہم نے بنا لیا اپنے ذہن میں کہ جنت میں جانے کے لیے تو بزرگ ہونا چاہیے اور بزرگ ہم نہیں بن سکتے ہیں، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، اور ہم نے اپنے ذہنوں کو بعض چیزوں کے لیے یہ تیار کر لیا ہے کہ نہیں یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، صلاۃ نماز میں خشوع ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بزرگوں والی اللہ والے اللہ والوں کی باتیں ہیں، نماز میں خشوع کا حاصل ہونا ایک ذہن بنا لیا ہم نے، یا بعض گناہ ہیں ان سے بچنا نہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں اور ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کسی چیز کا حکم دیتے ہی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مواخذہ ہے اور ہم بچ نہیں سکتے ہوں، یا کوئی شریعت کا حکم ہے جو ہم پر لازم ہے ہم نہ کر سکتے ہوں اور ہم پر لازم ہو نہیں سکتا، یہ ہماری سوچ کی کمی ہوگی، ہمارے علم کی کمی ہوگی، ہماری سمجھ کی کمی ہوگی، یہ ہے عام طور پر ہوتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ کی کمی، ہمارے سمجھ اور علم کا نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، یا تو ہم اس حکم کو سمجھے نہیں، یا پھر یہ کہ اس کو پوری طرح یا ہم نے اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا یا پوری طرح ہم سمجھے نہیں اس کو۔ اب مثلا نماز کے خشوع کا مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بات کریں گے، لیکن یہ کل بھی تذکرہ آیا تھا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہے، اس کو ہم ذہن میں رکھ لیں، جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور اس طرح کی اور آیتیں قرآن میں ہیں، ایک حدیث ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسن الظن من حسن العبادہ، اور بعض روایتوں میں اس پر مزید اضافہ ہے کہ حسن الظن باللہ تعالی، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، عام طور پہ ہم حسن الظن سمجھتے ہیں آپس میں، وہ بھی ایک ضروری چیز ہے، کسی کے بارے میں کسی کو دیکھا کہ کوئی بدگمانی، یہاں بھی دونوں طرف کی بات ہوتی ہے، بدگمانی میں ہم ایک طرف کی بات تو کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بدگمانی سے بچنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھا جائے، حسن ظن رکھنے کا حکم ہے کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان وہ ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تھی، مؤمنوں کو تنبیہ کی گئی، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تاکید ہے اپنی جگہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طرز عمل، کوئی ایسا طور و طریق اختیار نہ کرو کہ سامنے والے کو بدگمانی ہو۔ یہ بھی تو ہے کہ اتقوا مواضع التهم، تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، دونوں طرف کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور ازواج مطہرات میں سے کوئی ملنے کے لیے آئیں، بات جو کرنی تھی بات کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے چلے مسجد کے دروازے تک ان کو ذرا رخصت کرنے کے لیے، یا کچھ اور آگے تک نفل اعتکاف ہوگا تو ذرا اور فاصلے تک، واللہ عالم اتنا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو آگے تک چھوڑنے کے لیے گئے، دیکھا کہ دو صحابہ جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایسا موقع کہ وہ کوئی اس وقت وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کوئی خاتون آپ کے ساتھ ہیں اور وہ دونوں مرد وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، یہ میری اہلیہ ہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا سبحان اللہ، یعنی آپ کے بارے میں ہم کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے تھے کہ اور کوئی عورت، اجنبیہ عورت آپ کے پاس ہوگی، ہمیں کوئی کسی طرح کا کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کو اس پر تکلیف، یعنی ایک طرح سے ظاہر ہے ایک احساس ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ تو نہیں خیال کیا کہ ہم بدگمانی کریں گے۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے، ٹھیک ہے میرے بارے میں بدگمانی نہیں کرو گے، لیکن آگے ہمارے لیے یہ تعلیم چھوڑ دی کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ جہاں کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے تو کم از کم بات کی وضاحت کر دو، سامنے والے کو بدگمانی نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کی ذمہ داری کہ حسن ظن رکھیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے معاملات صاف رکھیں۔ یہ دونوں طرف کی باتیں ہوتی ہیں، عام طور پہ یہ ایک طرف کی بات پر جب ہم، یعنی ہمارے ذہن میں بس وہ حسن ظن والی جو بات آتی ہے وہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بارے میں یہی کوشش کریں کہ اپنا معاملہ صاف رکھیں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اگر ہر ایک اس کا اہتمام کر لے تو بہت سے لڑائی جھگڑوں کے ہماری بنیادیں ختم ہو جائیں۔ عام طور پر بات واضح نہیں ہوتی اور وضاحت نہیں کی جاتی اس کی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات تو وہی ہے، لیکن ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے اندر اسی طرح یعنی اپنا کام کرتا رہتا ہے جیسے خون حرکت کرتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح شیطان بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہاں سے کون سا خیال ڈال دے گا اور پتہ نہیں بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال والذین هم عن اللغو معرضون پہ بات کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حسن ظن کی جو تعلیم فرمائی کہ حسن ظن لوگوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو پہلے تو ہم اپنا ذہن یہ صاف کر لیں کہ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جسے ہم نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ صفات کون سی ہیں، ان میں سے آج انشاءاللہ ایک کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ صفات کون سی ہیں کہ ہمارے اندر موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نہیں موجود ہیں، تو ہمیں حاصل کرنے کی کس طرح کوشش کرنی ہے، اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں یہ بزرگوں والی باتیں ہیں یا یہ وہ اللہ والوں والی باتیں ہیں، نہیں نہیں، یہ سب باتیں عام مؤمنین کے لیے ہیں، ہم سب کو حاصل کرنی ہے اور انشاءاللہ سب میں ہوں گی، اگر کسی چیز میں کوئی کمی ہے تو اس کو بس تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج دوسرا حکم والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو معرضون کیا ہے؟ لغو سے دور رہتے ہیں، بچ کر رہتے ہیں۔ خلاصے کے طور پر اگر دیکھیں تو لغو کا لفظ جو ہے وہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہ فضول چیز ہے جس کا کل بھی ذکر آیا تھا، فضولیات، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام میں خوبی کی علامت اور خوبی کی بات یہ ہے کہ جو لا یعنی چیزیں ہیں، فضول ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اس کی مثال میں بعض مثالیں کل آئی تھیں اور اس میں ایک بات رہ گئی تھی، یعنی جو عام طور پہ ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ فون کے استعمال ٹھیک ہے، اس میں جو نقصانات ہیں اس کے فائدے جو بھی ہیں، لیکن اس کے کم از کم اپنے اختیار سے ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں غلط ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، یہ تو اختیاری چیز ہے۔ اس میں عام طور پر اب مسجدوں میں بسا اوقات ہماری میوزک چل رہی ہوتی، میوزک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، عام مساجد میں، تو ظاہر ہے یہ میوزک کس نے رکھا ہے؟ رنگ ٹون کے لیے ہم کوئی بھی سادہ سے گھنٹی رکھ سکتے تھے، میوزک رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مسجد میں بجی تو سب کو پتہ چل گیا کہ اچھا آپ بھی میوزک سنتے ہیں، اور اس طرف ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا، ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ مسجد میں میوزک کا بجنا پتہ نہیں وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ گھروں میں میوزک بجتی رہتی ہے، وہ فون بج رہا ہے، اٹھانے میں آپ نے جتنی دیر لگا اتنی دیر میوزک بج رہی ہے۔ تو یہ میوزک کا بجنا جو ہے، جس پر جس کے بارے میں ظاہر ہے کہ اس کی میوزک پر جو یعنی رحمتوں سے دوری اور شیاطین سے قرب اور یہ سب چیزیں جو ہیں، ہم خود اپنے گھروں میں اس کے ذریعے سے یعنی رحمت کے فرشتوں کو دور کر کے شیاطین وغیرہ کو قریب لا رہے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر گھر میں بے برکتی یا برے اثرات یہ سب چیزوں کا ہم شکایت یہ کرتے ہیں کہ اچھا پتہ نہیں کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ وہی چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ فون میں ایک بڑا مسئلہ ہم لوگوں کا ہے میوزک کا، اور حرمین اگر جاتے ہیں تو واقعی ایک افسوس ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یعنی وہاں پر کعبہ کے سامنے بھی وہی میوزک بج رہی ہے، اور روضہ اقدس کے سامنے وہیں پر وہاں پر میوزک بج رہی ہے جہاں پر آواز سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے، تیز بلند آواز سے بات کرنے سے منع کیا گیا۔ بہرحال یعنی ہمیں اپنے تو اپنے آپ کو، ہمیں دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ کم از کم ہم ایسے ہر ایک شخص اس کا بھی اہتمام کر لے، اور آس پاس اپنے جاننے والے ہوتے ہیں، قریب کے ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی بات رکھ دیں کہ دیکھو یہ فون تو استعمال کر لو لیکن کم از کم مسجد میں آتے وقت اس کو ٹھیک ہے گھنٹی بند ہو، کبھی انسان بھول جاتا ہے لیکن میوزک کے بجنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہرحال ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کی جگہ قرآن کی آیت میں اذان لگا دیتے ہیں،
وہ ایک بالکل افراط و تفریط والی بات آ گئی کہ ایک طرف میوزک ہے تو ایک طرف قرآن کی آیت، یعنی میوزک شیطان کو خوش کر رہے ہیں ایک طرف کہ میوزک بجا رہے ہیں ہم، اور ایک طرف قرآن کریم کی آیتوں کی بے حرمتی کہ اس کو ہم گھنٹی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ ایک بس عام سادہ سی آواز ہو، آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی نے آپ کو یاد کیا ہے، کون یاد کر رہا ہے وہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن کسی نے آپ کو یاد کیا ہے یہ پتہ چل جائے، بس اتنا ہے، اتنا پتہ چل جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کی بے حرمتی نہ کی جائے کہ قرآن کی آیت چل رہی ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ میوزک ہو، یعنی ایک عام سادہ سی آواز ہو۔ بہرحال اس میں چیزیں تو کئی ہیں، موبائل کے احکام پر بھی رسائل ہیں، اگر کبھی کسی کو موقع ہو تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آداب اور اس کے احکام کیا ہیں اور اس کے بارے میں کیا مسائل ہیں۔ تو یہ ہے لغو۔ لغو میں ایک چیز تو فضولیات ہیں، ان کو ہماری زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بھی ہم بسا اوقات سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، ہم کھانے بھی بیٹھتے ہیں، فیملی کے ساتھ بھی وقت دیتے ہیں، یہ سب آ چکا ہے کہ یہ سب فضولیات میں شامل نہیں ہے، حسن نیت کی ضرورت ہے، بس احضار نیت کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت اس سے کیا ہے۔ اگر ورزش ہے وہ بھی اچھی چیز ہے، بس یہ کہ نیت حاضر کر لیں، صرف مسل بنانا مقصد نہ ہو بلکہ صحت کو اچھا رکھنا، اور جو شریعت نے ہمیں ان لجسد کا علی کا حقا، جسم کو بھی حق دیا ہے، جسم کا بھی حق ہے صحت کا برقرار رہنا، اور اس لیے کہ تاکہ اس کو دیر تک اس سے کام لے سکیں، اس سے نفع اٹھا سکیں۔ تو احضار نیت کے ساتھ ساتھ انسان کوئی کام کر لیتا ہے، حسن نیت کے ساتھ کوئی کام کر لیتا ہے، تو لغویات سے ہماری بہت سی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ نہ کھانا لغو ہے، نہ سونا لغو ہے، نہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا لغو ہے، بس اتنا ہے کہ انسان اس میں شریعت کے احکام کا خیال رکھ لے، نیت کو حاضر کر لے۔ یہ بہت سی چیزوں میں انسان صرف حسن نیت سے اپنے وقت کو بچا لیتا ہے۔ تو لغو میں ایک چیز ہے فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، عن اللغو معرضون، الحمدللہ یہ تو سب کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اب اس میں ہر ایک اپنے لحاظ سے دیکھ لے، گھر میں کتنا وقت وہ فضولیات پہ لگاتا ہے، بعضوں کو پتہ نہیں یہ اسپورٹس کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، ان چیزوں کو زندگی سے نکال دے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دیا ہے، اگر ہمت نہیں ہوتی کوئی بات نہیں، دعا تو کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، مجھے ایسا ذوق ہے فلانی لغو چیز کا کہ اس میں میرا وقت ضائع ہوتا ہے، فضول چیزیں ہیں، ان چیزوں میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، جائز ناجائز ہونا وہ دور کی بات ہے، لیکن بہرحال فضول تو ہے، اس سے کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ دعا کا موقع ہے، دعا کریں کہ یا اللہ یہ فضول چیز میری زندگی میں ہے، اس کو میری زندگی سے نکال دیجیے۔ دعا کر لیں، قبولیت کے اوقات ہیں، قبول ہو جائے گا، آپ کا اتنا وقت بچ جائے گا اور فضولیات سے بچ جائیں گے ہم۔ تو یہ فضول چیز ہے، چاہے گیم کھیلنے کی عادت ہے، چاہے ٹی وی دیکھنے کی عادت ہے، کوئی بھی چیز ہے، دعا کا موقع ہے، دعا کر لیں، ارادہ کریں، ہمت اور ارادہ سے سب کچھ سب کام ہو جاتا ہے۔ دو چیزیں، ہمت اور دعا، انسان ہمت کر لے، یعنی ہمت کے ساتھ ارادہ آ گیا، ہمت اور ارادہ اس کے ساتھ دعا کر لے، یہ دو چیزوں سے سب کام ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لغو میں ایک فضولیات کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ دوسرے معنی لغو کے دوسرے معنی آتے ہیں معصیت اور گناہ کے۔ ظاہر ہے لغو کا دوسرا اوپر والا درجہ ہے، جو بھی گناہ ہو انسان اس کو اپنی زندگی سے نکال دے. کل تذکرہ آیا تھا وہ بد نظری کا, تو اس میں بھی یہ بسا اوقات لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ آج کل تو اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ شریعت کا کوئی حکم ناممکن نہیں ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے تو خود بات ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں, مواعظ وغیرہ کا ذکر آتا ہے. پہلے وہ وکالت کیا کرتے تھے, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق تھا, وکیل تھے. اس کے بعد انہوں نے مطب شروع کر دیا تھا, ہومیوپیتھک کا انہوں نے سیکھا تھا اور مطب شروع کیا تھا. اب اس میں وہ کہتے ہیں میں دوسری مصیبت میں پھنس گیا کہ مرد بھی آ رہے ہیں عورتیں بھی آ رہی ہیں اور علاج کرنا ہے, تو ظاہر ہے علاج کے لیے عورتوں کو منع تو نہیں کر سکتے, دونوں کے لیے علاج کا سلسلہ تھا, تو اب بد نظری کا معاملہ آ گیا. بہرحال فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تو مسئلہ معلوم کیا اچھی طرح, اس کے بعد پھر فرماتے ہیں میں نے مسئلہ معلوم کر کے احتیاط والی صورت پر عمل کیا. دیکھیں مسئلہ کی ایک بات ہے, ایک ہوتا ہے کہ انسان قصدن دیکھ رہا ہے, ٹی وی میں دیکھ رہا ہے یا فون پر دیکھ رہا ہے بد نظری, اس پہ تو کوئی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے, وہ تو وبال ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ مثلا بعض ایسی ضرورت کے مواقع پیش آ جاتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو سامنے واسطہ پڑ ہی رہا ہے, کاؤنٹر پہ آپ گئے اور جو بیچنے والا ہے عورت ہے, آپ کو واسطہ پڑ ہی رہا ہے, یہاں پر اب آپ کہے یعنی یہ نہیں ہے کہ ناممکن ہے, لیکن وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا دیکھ رہے ہیں اور کس نیت سے دیکھ رہے ہیں. اپنے لحاظ سے جس کو جتنی مجبوری پیش آتی ہے اپنے مسئلہ معلوم کر کے اس کے لحاظ سے اپنا حل نکال لے. لیکن حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. فرماتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ جب کوئی آتا ہے اس کے بعد میں یہ دیکھوں کہ اچھا یہ مرد ہے تو ٹھیک ہے اس کو دیکھ لوں, عورت ہے تو اچھا میں نظر نیچی کر لوں. یہ تو ایک مستقل یعنی عادت کرنے کے لحاظ سے میرے لیے ایک مشکل مسئلہ تھا, تو انہوں نے کہا میں نے یہ عادت کر لی کہ اچھا جو بھی آئے گا اس سے میں حال معلوم کروں گا, تو بس اتنا حال معلوم اس طرح کروں گا کہ کسی کو دیکھوں گا ہی نہیں کہ سامنے کون آیا ہے, اپنی نظر نیچے رکھے بات کرتے تھے, پوچھ لیتے تھے یہ بیماری ہے یہ حال ہے اس طرح ہے اچھا اس کے لیے دوائی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عرصے تک اس کی مشق کی اور مجھے مشق ہو گئی, اس کے بعد مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا آگے مرد ہے یا عورت ہے, میں تو نظر نیچے رکھ کے اس کے علاج بھی بتا دیتا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علاج میں بڑا نفع بھی دیا تھا. تو انسان اپنے لحاظ سے تقوی کی صورت اختیار کرتا ہے یا گنجائش کی صورت اختیار کرتا ہے, کہاں گنجائش ہے کتنی ہے, حل شریعت نے ہر چیز میں رکھا ہے, ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہے. بہرحال معصیت اور لغو یہ دونوں چیزیں, اور لغو ایک تو فضول چیزیں اور دوسرا معصیت, اور لغو کے تیسرے معنی آتے ہیں جھگڑا. لغو کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جھگڑا ہو یا کوئی خلاف شرع کوئی چیز ہو رہی ہو, انسان وہاں سے یعنی انسان کو کوئی برا بلا کہہ دے, اس کی مثالیں قرآن کریم نے ہمیں دی ہیں, گزشتہ انبیاء کی بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. گزشتہ انبیاء کے واقعات میں کتنا اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ فلاں نبی تھے ان کی قوم نے ان سے کہا انک فی ضلال مبین, اب تو گمراہی میں پڑے ہوئے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں آسمان کی اور اللہ تعالیٰ کی اور یہ وحی کی. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ, غصے نہیں ہوئے. یہ ہے لغو سے بچنا. سامنے والا جتنا بھی برے انداز سے ہم سے بات کر رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کو کس طریقے سے اچھی طرح سمجھانا ہے. ادفع باللتی ہی احسن, جب کوئی برائی کا معاملہ کرے تو اس کو جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو اس طریقے سے اس کا جواب دیں. ادفع باللتی ہی احسن, نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جن کے درمیان دشمنی تھی آپ نے اپنا معاملہ کر لیا, اپنی ذمہ داری پوری کر لی, اللہ تعالیٰ عداوت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ معاملات درست کر دیں گے. من احسن فیما بینہ وبین اللہ, جب انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صحیح رکھتا ہے, شریعت پر عمل کا اہتمام کرتا ہے, کفاہ اللہ ما بینہ وبین الناس, اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے معاملات خود ہی کفایت کر کے اس کی ذمہ داری لے کے اس کو درست فرما دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں. بہرحال تو لغو اس میں یہی, انبیاء علیہ السلام, ایک پیغمبر ہود علیہ الصلاۃ والسلام, قوم نے کہا آپ تو بے وقوف ہیں, انا لنراک فی سفاہت و انا لنظنک من الکاذبین, کیا جواب دیا؟ قال یا قومی, ابھی بھی اپنی قومی کہہ رہے ہیں, یا قومی میری قوم, لیس بی سفاہت, نہیں نہیں یہ بے وقوفی والی بات نہیں ہے, میں تمہیں سمجھا کر کہتا ہوں لیس بی صفات ولکن رسول رب العالمین. اب ایسا موقع آتا ہے کہ بسا اوقات غصے کی چیز ہے لیکن نہیں, غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے. یہی وہ چیز ہیں جن کا کچھ تذکرہ چل رہا تھا کہ انسان یہ جھگڑے سے اپنے آپ کو کیسے بچائے. بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا ہے, دوسرا کہتا ہے ایسا ہے, جھگڑے کی کوئی نوبت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بچنے کے اسباب جتنے ہو سکتے ہیں انسان اختیار کر لے, اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے صحابہ میں ہمیں دکھا دیا. جھگڑا ہو جاتا ہے, اختلاف ہوتا ہے. ہمارے ائمہ حضرات جو تھے ان میں بھی آپس میں بسا اوقات جو اختلافی مسائل تھے آپس میں بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے, بالکل افہام و تفہیم والا انداز ہوتا تھا. اب تو ہمارا یعنی عام ہمارے طبقے کا معاملہ یہ ہے, یا طلبہ میں بھی بسا اوقات کوئی مسئلہ اگر ایک یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے تو جھگڑے تک اور دل خراب ہونے تک بات پہنچ جاتی ہے. حالانکہ مسئلہ شریعت کا ہے, ہمارا کیا, ہمارا اس سے کیا تعلق, مسئلہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یا اولا ہے خلاف اولا ہے, تو اس کا حل کیا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے ہم اس کو دیکھیں, بہت آسان انہوں نے طریقے سے سمجھا دیا ہے. ایک مثال, یہ چند مثالیں لے لیتے ہیں ایک دو, کہ ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, واقعہ مشہور ہے کتب حدیث میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, عجیب حال تھا کہ لوگ پریشان, بعض تو بس خاموش سوچوں میں پڑے ہوئے تھے. یعنی جیسے ہوتا ہے کہ انسان غم میں سوچوں میں اب کیا ہوگا, آگے کیا حالات ہوں گے. فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے, مجھے سلام کیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, سلام کیا, میں اپنی سوچوں میں گم تھا, اپنے خیالات میں گم تھا, وہ غم جو تھا وہ کھا رہا تھا. بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت ہوئی کہ میں نے سلام کیا جواب نہیں دے رہے, کیا بات ہے. ان کا حل دیکھیں, اب یہ نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دل میں رکھ کر بیٹھ گئے کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ ہم لوگوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کہ ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی ہم تو اپنے دل میں لے کے بیٹھ جائیں گے, اب کبھی ایسا نہیں یعنی نہ ان کے سامنے تذکرہ کریں گے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا, نہ ہم کسی ایسے شخص کے سامنے بات کریں گے جو اس مسئلے کا حل کرائے. اپنے ساتھیوں سے وہ دیکھو وہ تو مجھے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا. اب بات بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تو بڑے تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے کہ میں عثمان کے پاس گیا تھا, ان کو سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا. مسئلہ حل ہو جائے فوراً, دل میں بات اگر رہے گی تو آگے جا کر وہ چھوٹی سی چیز بڑی بن جائے گی. فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. یہ ہمارے لیے سبق ہے, صحابہ کی ایک ایک چیز میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دل میں بات رہتی ہے تو پھر بڑھ جاتی ہے, اس کو یا تو ختم کر دو, بالکل دبا دو, معاملہ صاف کر دو. اب یہ حضرات تو تھے بڑے مخلص ہوا کرتے تھے, ہمارا تو دونوں طرف سے اگر مجھے کسی سے شکایت ہوگی تو میں کسی کے سامنے جا کر تذکرہ ہی نہیں کروں گا کہ نہیں اس نے کیا ہی کیوں, میں تو کسی سے تذکرہ نہیں کرتا, اب دل میں لے کے بیٹھ گیا. اور دوسری طرف ان کی شکایت کی اگر میں کہہ دیتا ہوں تو اس کو بھی ہوگا میری شکایت کیوں کر دی. یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا, عثمان رضی اللہ عنہ کو اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیوں کہا, وہ ہمارے بڑے ہیں. اچھا وہ ان سے بتا دیا, بات صاف ہو گئی. بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, ان کا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں, معاملہ فوراً صاف ہو جائے. دونوں گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس, سلام کیا, جواب دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ عمر تمہارے پاس آئے تھے, سلام کیا تھا, تم نے جواب نہیں دیا. مجھے تو پتا ہی نہیں ہے, تمہارے پاس آئے نہیں. عمر رضی اللہ عنہ, میں ابھی آیا تھا, میں نے سلام کیا تھا. نہیں نہیں مجھے تو پتا ہی نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا, ہاں ہاں تم سچ کہہ رہے ہو عثمان, تمہیں نہیں پتا چلا تھا. بس یہ فیصلہ تھا کہ دونوں کے دل صاف ہو گئے, ختم ہو گیا, ہاں ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک مسئلے کا بڑا حل ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے, اب گرے رنگ کی کوئی چیز ہے کہہ رہا ہے سفید ہے, کہتا ہے کالا ہے, تو اب اس کا حل کوئی نہیں ہے کہ دونوں اپنی ضد پہ جمے رہیں کہ یہ سفید ہی کہے اور یہ کالا ہی کہے. ہاں دونوں مکس ہیں, تھوڑا سا سفید بھی ہے تھوڑا سا کالا بھی ہے, کوئی تیسرا شخص درمیان میں حل کر دے گا مسئلے کو. لیکن ہمارا یہ کہ ہم مسئلے کا حل نکالنا نہیں چاہتے, اور یہ صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں بہت عام ملتی ہیں. ایک روایت ہے بہت مشہور, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ ہوا تھا, ایک تابعین میں سے ایک تھے اشعث رحمۃ اللہ علیہ, ان سے معاملہ ہوا, کچھ چیزیں خریدی تھیں, غلام وغیرہ خریدے تھے, پیسے ادا کرنے تھے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے وقت ہو گیا ہے, اب دے دو. تو اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. وہ 10,000 کا معاملہ ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں 10,000 نہیں 20,000 تھا. تو عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی گویا کہ مطالبہ پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے گیا کہ آپ کے ذمے جو میرے 20,000 ہیں وہ دے دیجئے. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں 10,000 تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فوراً ہی فرمایا کہ اچھا اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے, بحث نہیں کرنی, اس لیے کہ بحث کے بعد پھر جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا, ایک مرتبہ انہوں نے کہہ دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ کسی شخص کو مقرر کر لو جو ہمارے معاملے میں فیصلہ کرے. فوراً ہی پہلے ہی درجے میں ہم اس کو اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں, پہلے ہی درجے میں فرمایا کہ اچھا کسی ایک شخص کو مقرر کر لو جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. اخلاص تھا ان حضرات کا. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں, فیصلہ کرنے کے لیے آپ ہی ہیں. اب ہم میں سے کسی میں یہ طاقت ہوگی کہ ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, ہم کہیں آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں؟ ہم تو کہتے ہیں نہیں, ان کی سائڈ والا آدمی ہے, ان کی سائڈ والے آدمی کو بھی ہم نہیں لیں گے, اس لیے کہ یہ مولانا صاحب ان کی سائڈ لیتے ہیں تو ہم ان سے فیصلہ نہیں کرائیں گے. یہ تو کہہ رہے نہیں مولانا صاحب آپ ہی فیصلہ کر دیں. وہی مدعی اور وہی فیصلہ کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہر ہے جب فیصلہ کرتے تو وہ تو حدیث کی بنیاد پر کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا جب مجھ سے فیصلہ کروا رہے ہو تو میں بتاتا ہوں, حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بائع مشترکہ کا اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر یا تو جو بیچنے والا ہے اس کی بات مان لی جائے, اگر اس کی بات نہیں مان لی تو معاملہ ختم کر دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ 20,000 میں اگر آپ کو یہ معاملہ کرنا ہے تو 20,000 میں معاملہ کر لیں, نہیں کرنا ہے تو معاملے کو ختم کر دیا جائے گا, یہ آپ کو اختیار ہے. تو گویا کہ اختیار ہے, دونوں میں سے جو بھی کرنا ہے وہ کر لو. یہ حدیث سنا کر معاملے کو ختم کر دیا. مقصد یہ تھا کہ ان صحابہ میں یہ ایک طریقہ تھا, ایک عام طریقہ تھا, اور یہی چیز ان سے پھر تابعین نے سیکھی تھی. ایک سفر کا موقع آیا, ایک اور بات کر لیتے ہیں. ایک سفر کا موقع آیا اور سفر ہو رہا تھا, سفر میں ظاہر ہے جب سفر کے دوران جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سواریوں کی ضرورت پیش آتی ہے. ایک کے پاس گھوڑا تھا, سواری پر سوار ایک جگہ پہنچے, آرام کا وقت آیا. تو اب جس کے پاس گھوڑا تھا وہ تو گھوڑا کسی کام کا نہیں جب آرام کا وقت آیا. دوسرے کے پاس غلام تھا, اس نے کہا دیکھو یہ غلام کے بدلے میں گھوڑا خریدنا ہے, ہاں ٹھیک ہے خرید لیتے ہیں, تو یہ گھوڑا لے لو, اس کے بدلے میں یہ غلام مجھے دے دو. اب اس نے غلام لے لیا, غلام سے خدمت کرا لی, کام کرا لیا وہ. اب اس وقت تو اس کے غلام کام آ گیا. جب پھر سفر کا وقت آیا تو سوچنے لگا اچھا اب میں کیا کروں گا, غلام اٹھا کے تو نہیں چلے گا مجھے, اب مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے. تو کہتا ہے اچھا مجھے اقالہ کرنا ہے, بے ختم کرنی ہے, ریفنڈ. مسئلے کی بات تھی, کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں معاملہ ہو گیا, تم نے رکھ لیا تھا, اب تو تمہارے پاس ہے, اب کوئی معاملہ ختم نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے فیصلہ کرا لیتے ہیں. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر جیش تھے, صحابی تھے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے پاس گئے, ان سے فیصلہ کرایا. بہرحال یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا فیصلہ کیا اس میں پھر مسئلہ پھر زیادہ طویل ہو جائے گا. تو بہرحال وہ مسئلے کی بات الگ ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا, لیکن یہی تھا کہ بڑے کے پاس معاملہ لے جاؤ, معاملہ ختم کر دو, فیصلہ ہو گیا, اب دل صاف کر لو. یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں. کل کی ایک یعنی یہ تو خیر کل کی کچھ باتوں کا ذکر تھا, ایک بارہ لغو کے بارے میں یہ تین باتیں تھیں. کل کی ایک حدیث تھی اس کا تذکرہ کر کے آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ یہ گویا لغو کے بارے میں یہ تین چیزیں ہیں. انشاءاللہ باقی آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ والذین ہم عن لغو معرضون, یہ بھی ہمارے اندر ایک ضروری چیز ہے کہ لغویات سے, فضول سے بچیں, گناہوں سے بچیں, اور وہ چیزیں جو جس سے جھگڑا پیدا ہو, اگر کوئی جھگڑے والی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ اصل جو صفات ہیں ان میں سے ایک اہم چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اور یہ چیز اگر آ گئی تو اس کے ذریعے سے باقی عبادات وغیرہ میں بھی خشوع اور باقی عبادات کا بھی اہتمام نصیب ہوتا ہے. ایک حدیث تاکہ ہمیں اس سے اندازہ ہو کہ لغو کا عبادت سے کیا تعلق. حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ صلاۃ اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین. حدیث پڑھی ہوگی بہت سے حضرات نے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز, فجر پڑھی تھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھی, ایک نماز کے بعد دوسری نماز, درمیان میں لا لغو بینہما کوئی لغو چیز نہیں پائی گئی. فضولیات سے انسان بچا, گناہوں سے بچا, جھگڑے سے بچا, کوئی لغو درمیان میں نہیں پایا گیا. تو یہ دونوں نمازیں درمیان میں جہاں کوئی لغویات نہ آئی ہو تو نماز کامل درجے کی قبول ہوتی ہے. درمیان میں لغویات کے آنے کی وجہ سے وہ نماز کی قبولیت میں بھی فرق آ جاتا ہے کہ اگر دو نمازوں کے درمیان لغویات میں کوئی چیز نہیں آئی تو کتاب فی علیین یعنی عمل مکتوب فی علیین, یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ علیین میں لکھ کر رکھ دیتے ہیں, اور علیین میں جب ایک عمل لکھ دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ مقبول ہوا, آخرت میں اس کی جزا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ لغو کے بارے میں خیر بات تھی، اور حدیث انشاءاللہ پھر وہ اگلی حدیث جو کل رہ گئی تھی بعضوں کا کی طرف سے خواہش تھی کہ وہ حدیث مکمل ہو جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انشاءاللہ اس کو بھی کل پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. Thank you.